الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. صدق الله العظيم. برادران اسلام، سران ملت، گزشتہ مجلس میں ہم نے چار باتیں بتائی تھیں تعلق مع اللہ کو سوار کرنے کے لیے ذرائع میں، ایک تلاوت کلام اللہ، دوسرے کثرت ذکر اللہ، تیسرے صبر اور شکر دو نقطوں کے ذریعے سے، اور چوتھے کثرت اہل اللہ، جہاں بہت سے ذرائع ہیں تقرب الی اللہ کے، ان ذرائع میں سے ہم نے ان چار کا ذکر کیا تھا تعلق مع اللہ کے لیے. اس میں جو چوتھی چیز ہم نے ذکر کی تھی صحبت اہل اللہ، یہ کیوں ضروری ہے؟ آج اس سے تھوڑا سا مضمون کو منتخب کرتے ہوئے تھوڑی بات آگے بڑھاتے ہیں. انسان کثیر الحاجات ہے، اس قدر اس کے اندر ضرورتیں ہیں، جس سے ضرورت کو پوری ہوتا ہوا دیکھ لے گا، نہ اہلی، نہ دانی، نہ سمجھی کی وجہ سے مخلوق کے آگے ذل اور افتخار قبول کر لے گا، مخلوق کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کر لے گا، اپنے آپ کو مخلوق کا فقیر سمجھے گا. درست نہیں. اب یہ زبانی بولے تو سمجھنا مشکل ہے، کسی کے سامنے بیٹھ کر سمجھنا پڑتا ہے کہ ذلت کس کو کہتے ہیں، کثر نفسی کس کو کہتے ہیں، دونوں میں فرق کیا ہے. عبداللہ کا فقیر ہونے میں اور اللہ کے فقیر ہونے میں فرق کیا ہے؟ یہ دو مضامین ہیں الگ الگ. اگر انسانی فطرت سے کتنی بھی سمجھ کی امید ہوتی کہ یہ بندہ کوئی کتاب پڑھ کر کے سمجھ جائے گا، ان جملوں کو غور سے سننا، اس میں علت بیان کی جا رہی ہے شخصیت کی. عموماً ہوتا یہ ہے کہ اصحاب ولایت کے سامنے ذنو تلمس طے کرنے کے بعد احباب مخالف ہیں. یہاں آنے والے تو شاید نہیں ہوں گے، لیکن معلوم میں تو ہونا چاہیے، علم میں تو رہنا چاہیے کہ صاحب کوئی مسئلہ ایسا بھی ہے. اس کا نام دیا شخصیت پرستی، اچھا نام ہے، ٹائٹل تو اچھا ہے، لیکن شخصیت پرستی اور شخصیت سے تعلیم حاصل کرنے میں بہت فرق ہے. اصحاب ولایت میں زمانے قدیم میں اکثر اولیاء کرام میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں پایا جاتا جس نے اپنی شخصیت کی دعوت دی. عصر حاضر کا رونا یہ ہے کہ کچھ لوگ شخصیت پرستی کی طرف دعوت دیتے ہیں، اس سے انکار بھی نہیں، لیکن کچھ لوگوں کی وجہ سے ہم حقیقت کو تھوڑی چھوڑ دیں، حقائق سے سر کا نظر نہیں کیا جائے. لیکن شخصیت کی طرف بلانے والے کی بات غیر واجبی ہے، اور جو شخصیت اللہ کی طرف متوجہ کرائے اس سے انکار بھی قبول ہے، اور یہ ضابطہ اللہ کے علم میں پہلے سے، تعالیٰ پہلے سے جانتے ہیں، کیونکہ وہ علیم ہے، ہر غیب کا علم اللہ کو ہے. اللہ جانتے ہیں کہ بندوں میں اس چیز کی ضرورت، اگر ان میں اتنی بھی دانائی، اتنا بھی فہم و شعور ہوتا، اتنی بھی صلاحیت و استعداد ہوتی کہ کسی شخصیت کے بغیر یہ لوگ کسی کتاب کو پڑھ کر رشد ہدایت پر آ جاتے، تو پھر اللہ عز و جل کو کسی نبی کو بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں، توریت دے دیتے، قوم سے کہہ دیتے لو اس کتاب کو پڑھو، اس میں جو احکام ہیں اس پہ عمل کر لو، نبی کی کیا ضرورت ہے. انجیل دے دیتے، کہتے کہ بھائی اس کتاب پر عمل کر لو، یہ نجات کے لیے کافی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے عیسیٰ کی ضرورت ہی کیا. زبور دے دیتے، اس کو سمجھانے کے لیے داؤد کو بھیجنے کی ضرورت کیا ہے علیہ السلام. تورات سمجھانے کے لیے نہ حضرت موسیٰ کی ضرورت ہوگی، نہ انجیل کے سمجھانے کے لیے حضرت عیسیٰ کی ضرورت ہوگی، نہ زبور کے سمجھانے کے لیے حضرت داؤد کی ضرورت ہوگی، نہ صرف ابراہیم کے سمجھانے کے لیے حضرت ابراہیم کی ضرورت ہوگی. اللہ عز و جل نے ان اشخاص کو کیوں بھیجا؟ ایک بات سمجھانے کے لیے. وہ بات کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. آپ تعجب کریں گے، صرف لا الہ الا اللہ سمجھانے کے لیے سوا لاکھ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی نبوت قدسیہ کم و بیش بھیجی گئی، سوا لاکھ، 1,25,000، بعض اقوال کے مطابق 1,24,000 کم و بیش اس لیے کہہ دیا، کم بھی ہو سکتے ہیں زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن 1,00,000 کے اوپر ہی. کس لیے بھیجا گیا؟ صرف اتنا ہی سمجھانے کے لیے لا الہ الا اللہ. ارے صاحب آخر یہ جملہ ایسا کیا ہے کہ ان کو سمجھانے کے لیے 1,25,000 انبیاء کے آنے کی ضرورت پڑ گئی؟ تو میں اور آپ اپنی چھوٹی سی بدھی میں اس لا الہ الا اللہ کی فہم کہاں سے رکھتے ہوں؟ یاد رکھیں، کبھی بھی عصر حاضر میں سمجھانے کے لیے علماء کرام نے ایک مثال پر بیان فرمائی ہے کہ دیکھو، اگر آپ کا بیٹا ہو اور آپ اسے انجینئر بنانا چاہتے ہوں، تو اس کے سامنے انجینئر بننے کے لیے جتنی کتابوں کی ضرورت ہے ساری کتابیں فراہم کر کے رکھ دو، پھر دیکھو کیا وہ انجینئر کہلاتا ہے. اگر کوئی ڈاکٹر بننے کا شوق رکھتا ہو، انگریزی اس کی اچھی ہو اور زباندانی کا وہ ماہر ہو، لغت کی کتابیں فراہم ہیں، لغت سامنے رکھو، انگریزی تو اسے آتی ہے، طب کی ساری کتابیں اس کے سامنے رکھ دو اور اسے کہو کہ بیٹے پڑھ کے ڈاکٹر بن جا، تو کیا کوئی بچہ ڈاکٹر بن جاتا ہے؟ اگر آپ اسی طرح کوئی دوسری کتاب اس کے سامنے رکھیں اور کہیں کہ آپ اس فن کے ماہر ہو جاؤ، یہ کتاب فن میں مہارت، اس فن کی مہارت میں یعنی کمال درجے کا اپنے اندرون میں ایک وصف رکھتی ہے، تم اس کتاب کے ذریعے سے اس فن کے ماہر کہلاؤ، ممکن ہے؟ جب معمولی سی کتابوں کے پڑھ لینے سے کوئی آدمی اس فن کا ماہر نہیں ہو جاتا، تو پھر قرآن مقدس کو پڑھ لینے سے کون قرآن کا ماہر کہلائے گا؟ قرآن کو بھی سمجھنا پڑے گا، کسی کے سامنے جانا پڑے گا. وہ قرآن صرف لا الہ الا اللہ کی فہمائش کے لیے بھیجا گیا ہے، اور اس کی فہمائش کرانے کے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو مبعوث فرمایا گیا ہے. اگر آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھ چکے ہوں پہلے مرحلے میں، اچھا تھا پھر ہمارے زمانے میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نہیں ہے. پہلے تو یوں ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ تو ہدایت کے لیے بھیجے گئے، قوم میں کچھ فرما بردار نکلے، کچھ نافرمان نکلے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رحلت فرمائی، پردہ فرمایا، پھر حضرت یوشع علیہ السلام نے اپنے زمام کو سنبھالا، اور اس کے بعد قوم کی گاڑی آگے چلنے لگی، حضرت یوشع علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نائب کہلائے، اور اسی طرح آگے سلسلہ چلتا رہا، تو ایک کے بعد دیگر حضرات انبیاء آتے رہے. اب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جس سے ہمیں قرآن سمجھنا تھا، اب وہ ذات گرامی ہمارے درمیان میں موجود نہیں ہے، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ اس سوال کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ دیکھو، حق تعالی جل شانہ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک وعدہ فرمایا ہے، اور وہ وعدہ امت محمد کے لیے ہے، ما قبل میں کسی اور کے لیے یہ وعدہ نہیں تھا. ما قبل میں جب قوم نافرمانی پر آتی تو یا تو ہلاک کر دی جاتی یا دوسرا نبی ہدایت کے لیے بھیج دیا جاتا، ان میں سے جن کی ہدایت مقدر ہوتی پھر وہ ہدایت پاتے، اور جن کو ہدایت لکھی نہ ہوتی پھر وہ لوگ ذلیل و رسوا ہوتے، یا تو عذاب کے ذریعے سے انہیں ہلاک کیا جاتا، یا وہ اپنی موت مر جاتے، بالآخر ان کا سلسلہ تمام ہو جاتا. یہ تو دنیا کا ہے، آخرت کے اعتبار سے سزا و جزا الگ ہے، جزا بدلہ دینا سزا یعنی انسان کی نافرمانیوں کی بار بار اس کو پکڑنا، یہ آخرت کے اعتبار سے علیحدہ مضمون، اس دنیا کے اعتبار سے صرف بات کر رہی ہے. اب جب نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، جیسا کہ قرآن نے وضاحت کر دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بنا کر بھیجے گئے ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں تو اب نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا، تو مجھ سے ہدایت کی تعلیم کیسے چلے گی، فہم کیسے لوگوں کی کھلے گی، کیسے لوگوں کو سمجھایا جائے گا؟ تو اسی دعوتے کو پروردگار عالم نے اشخاص پر منتقل فرمایا ہے. پہلے ہوتا یہ تھا تو ایک نازل ہوئی تو موسیٰ سمجھانے کے لیے آئے علیہ السلام، طرف ابراہیم کے سمجھانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، زبور کو سمجھانے کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام آئے، انجیل کو سمجھانے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، قرآن مقدس کو سمجھانے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اب میرے دوستو، اس زمانے میں کوئی نبی نہیں تو پھر یہ کام کیسے چلے گا؟ فرمایا کہ یہ کسی کتاب سے قیامت کی صبح تک ممکن ہی نہیں، کسی کتاب سے صبح قیامت تک یہ ممکن ہی نہیں کہ آپ نے رشتہ ہدایت ہو پائے. شخصیت ضروری ہے افہام اور تفہیم کے لیے، سمجھنے اور سمجھانے کے لیے. لہذا جب کبھی ضرورت پڑے گی، حق تعالیٰ جل شانہ امت محمد میں چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا ہوا ہے، اس وعدے کی تکمیل امت محمد کے افراد سے اللہ عز و جل فرمائے. دیکھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو منتخب فرمایا. کیا ضرورت تھی؟ کیا وہ شخصیت پرستی کہلاتی ہے؟ کہ شخصیت کی طرف دعوت کہلاتی ہے؟ حضرت عمر بن خطاب خلیفۃ المسلمین بنائیں گے تو کیا وہ شخصیت پرستی تھی؟ یا ان کی ذات کی طرف انہوں نے بلایا؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنائے گئے تو کیا ان کو شخصیت پرستی سے تعبیر کیا جائے گا؟ بالکل نہیں. یہ ایک بالکل الگ مضمون ہے. نادانوں نے ناسمجھی سے یوں کہہ دیا ہے، لا علمی سے یہ کہہ دیا ہے، یا فراست اور فہم کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ کہہ دیا ہے کہ جتنی ولایت کی بات کرنے والے لوگ ہیں سب شخصیت پرستی کی دعوت دیتے ہیں. بالکل غلط ہے، سب شخصیت پرستی کی دعوت نہیں دیتے، اگر کچھ دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے سارے مبہم نہیں ہوں. دوسروں پر بہتان نہیں لگایا جاتا، دوسروں پر الزام نہیں لگایا جاتا. ان لوگوں کی صفات الگ ہوتی ہیں، ان کی صفات الگ ہوتی ہیں. وہ دنیا کی پروردہ ہو، دنیا کے لوگ دنیا کی عیش عشرت میں پھنسے ہوئے، دنیا کے سامان تعیش کو حاصل کرنے کے لیے اپنی شخصیت کی دعوت دیتے ہوں گے، ہمیں ان کی کوئی پرواہ نہیں. حق بات یہ ہے کہ وہ حقیقی ولی ہے جو اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملنے کا راستہ بتاتا ہے. اللہ سے ملنے کے راستے میں گزشتہ ہم نے جو سبق بیان کیا تھا اس میں سے ایک چیز یہ کہی تھی، صحبت اہل اللہ سے تعلق مع اللہ کو مضبوط کرو، اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. آپ پوچھیں گے سر، بہت سے طرح لوگوں کے ساتھ رہنا ہوتا ہے، اچھے اچھے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، نمازی پرہیزگار متقی لوگ ہیں، ان کے ساتھ ہم رہے ہوئے ہیں لیکن کچھ زیادہ فائدہ نہیں ہوا. ہمارے حضرت اس کو سمجھانے کے لیے فرماتے ہیں کہ دیکھو، آپ نے دیکھا ہوگا گلاب کا پھول بہت خوبصورت بھی ہوتا ہے اور اس کی شام یا اس کی خوشبو جو ہوتی ہے نا، وہ بھی دل کو لبھاتی ہے. پتیوں کو اگر آپ مت کرو گے، چھو گے، تو ایسا معلوم ہوگا کہ صاحب کتنی لطیف ہیں، کتنی نازک ہیں، پتہ ہی نہیں ہوں. مخمل کے جیسا معلوم ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے، لیکن اسی کے نیچے ایک کانٹا ہوتا ہے، جب اس کو کوئی ہاتھ لگائے تو پوری لطافت نکل کر کثافت محسوس ہو جاتی ہے کہ ساتھ کتنا خطرناک ہے. چبھ جاتا ہے، چبھنے کے ساتھ اذیت ہو جاتا ہے، ہاتھ سے خون نکل آتا ہے. اگر کمزور دل کا ہو تو ہاتھ بھی اشک برسانے لگ جاتی ہیں، رونے لگ جاتے ہیں. چھوٹا بچہ اگر ہو، اب اسے کانٹا چبھے گا تو کیا کرے گا؟ سمجھ میں آ گیا، ایک ہے لطیف، ایک ہے کثیر، دونوں کے درمیان امتیاز سمجھ میں آتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ صاحب یہ کانٹا پھول سے اتنا قریب ہے لیکن پھر اس میں پھول کی صفات کیوں نہیں آئی؟ اس میں خوشبو آنی چاہیے تھی، اس پھول کے اندر کچھ تو لطافت آنی چاہیے تھی، کچھ نزاکت آنی چاہیے تھی، کچھ ملائمت آنی چاہیے تھی، یہ نہیں آ رہا کیوں؟ حالانکہ بہت قریب ہے. حضرت اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ جب اکڑ کے ساتھ رہے نا تو لطافت بھی نہیں آتی، نزاکت بھی نہیں آتی، اور اس کے اندر کی خوشبو جو ہے وہ بھی ہمارے اندرون میں نہیں آتی۔ اگر چاہتے ہو کہ اس کانٹے کے اندر پھول کے اوصاف آئیں، لطافت آئیں، تو اس کو رگڑ دو زمین پر، پتھر پر، اس کو پتھر پر رگڑ دو۔ اس کا کیا مطلب ہے بعد میں سمجھاؤں۔ جب رگڑے جائے گا بالکل برادہ ہو جائے، اس کے بعد انہی پتیوں کے ساتھ اس کو کچھ دن یا کچھ گھنٹے رکھ دو، پھر اس کے بعد نکال کر اس برادے کو آپ سونگو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ صاحب اس میں تو خوشبو پھول کی آ رہی ہے۔ ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ یہ باریک جو برادہ ہے وہ چینے سے مخمل محسوس ہوتا ہے۔ دونوں صفتیں آ گئی، لطافت بھی آ گئی، اس میں خوشبو بھی آ گئی۔ اب پوچھا یہ جائے گا کہ صاحب پہلے اس میں بونی تھی، اب وہ کیسے آئی؟ تو اس کا صرف یہ جواب ہے کہ پہلے عقل کے ساتھ، اب بالکل ٹوٹ کر بکھر کر ہے۔ پہلے غرور سے تھا، تکبر کے ساتھ تھا، اس وجہ سے اس کے اندرون میں اوصاف نہیں ہے۔ جب اپنے اندرون میں اوصاف پیدا کرنا ہوتا ہے، اہل اللہ کی صحبت کے آداب میں سے یہ ادب لکھا ہے کہ بہت خاموشی سے، پورے وقار اور تمکنت کے ساتھ سماعت کرنا جو وہ کہیں، عمل کرنا جو وہ بتلائیں۔ یہ کیفیت حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تھی، اور یہ نبوی طریقہ کہلاتا ہے، یہ اپنی ذات سے وضع کرتا کوئی طریقہ نہیں۔ جب استاد کا ادب نہ ہو تو کوئی چیز کیسے حاصل ہوگی؟ جب شیخ کا ادب نہ ہو تو کوئی چیز کیسے حاصل ہوگی؟ تو عاجزی و انکساری اپنے اندرون میں پیدا کرتے ہوئے ان کی صحبت میں اگر رہو تو صحبت اہل اللہ سے تعلق مع اللہ ضرور پیدا ہو جاتا ہے۔ مجھے آج مضمون کے اعتبار سے گزشتہ میں نے ایک اور بات کہی تھی، اس کی وضاحت کرنی ہے۔ گزشتہ میں نے کہا تھا درجہ بندی کے اعتبار سے توحید کے چار مراتب ہیں: توحید آثاری، توحید افعالی، توحید صفاتی اور توحید وجودی۔ آج مجھے تھوڑا سا اس مضمون پر بات عرض کرنی ہے۔ میں نے شروع میں ایک جملہ کہا، اگر آپ کو یاد ہو، انسان کثیر الحاجات ہے، انسان بہت اپنے اندرون میں حاجتیں رکھتا ہے، ضرورتیں رکھتا ہے۔ کتابی الفاظ سے اگر میں نکل آؤں، عوامی سطح کی بات کرنے لگوں، تو یوں سمجھیں کہ انسان ہمیشہ محتاج ہی رہا ہے، ضرورت مند ہی رہا ہے، اس کی ضرورتیں جس سے پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، سمجھو کہ اسی کو اپنے لیے سب کچھ سمجھنے لگ جاتا ہے۔ اس کائنات کے ذرے ذرے کے خالق اللہ، اس کائنات کے ذرے ذرے کے مالک اللہ، اس کائنات کے ذرے ذرے پر حاکم اللہ، اس کائنات کے ذرے ذرے پر رب اللہ، نظام ربوبیت ان کا، اور اس کائنات سے اللہ یہ چاہتے ہیں کہ کائنات کا ذرہ ذرہ میری عبدیت میں آ جائے، بندگی میں آ جائے، مخلوقانہ حیثیت، محکومانہ حیثیت، مملوکانہ حیثیت کو یاد دلانا چاہتے ہیں پروردگار عالم۔ اب یہ سمجھنا ہے تو صرف لا الہ الا اللہ ایک ہی سبق ہے، اس کے ذریعے سے سمجھا جا سکتا ہے۔ صاحب اس دنیا کے اندر بہت سی چیزیں ہیں جو میں یہ دیکھتا ہوں کہ اپنے ہاتھ سے بنا رہا ہوں، اور کائنات میں بہت سے انسانوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اشیاء کو بناتے ہیں۔ اب میرے ایک سوال کا جواب دیں، میں گویا ایک سوال یہاں اٹھا رہا ہوں، اس بلڈنگ کو کسی نے بنایا ہوگا؟ جس نے بنایا اسے آپ نے دیکھا ہوگا؟ ارے صاحب میں جانتا ہوں اس نے یہ بلڈنگ بنائی، تو کیا وہ اس بلڈنگ کا خالق کہلائے گا؟ کیوں؟ اب اس کا آپ کو جواب دینا ہے تو قرآن شریف یہ کہتا ہے کہ اس کو خالق نہیں کہتے، دیکھی ہوئی چیز کو بنا دینا کمال نہیں ہوتا، بے دیکھے چیزوں کو بنانا کمال ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے اپنے اس صفت کی طرف اشارہ دیا ہے، فرمایا بدیع السماوات والارض، وہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے آسمان و زمین کو بنایا بغیر نمونے کے۔ بدیع ایک ایسا جملہ ہے، ابتدا کے معنی پیدا کرتا ہے، بالکل پہلی مرتبہ وضع کرنے کے معنی کو لاتا ہے، ایسا انوکھا انداز بنانے کے لیے کہ اس سے پہلے کوئی آئیڈیا اس نے نہ دیکھا ہو، کوئی سیمپل اس نے نہ دیکھا ہو، کوئی نمونہ اس نے نہ دیکھا ہو، بس وہ اللہ ہے جس نے آسمان دیکھا نہیں لیکن بنا دیا، وہ اللہ ہے جس نے زمین کو دیکھا نہیں لیکن بنا دیا، اسی زمین اور آسمان کو بنانے والے کو اللہ مان لو، یہ کلمہ طیبہ کا تقاضا ہے. جو ان اشیاء کو دیکھتا ہے، ان اشیاء کو دیکھ کر یہ سمجھے کہ یہ آثار ہیں، یہ کسی کے بنائے ہوئے ہیں، کون ہے ان کا بنانے والا. جیسے اس بلڈنگ کو دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ صاحب اس کا بنانے والا فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں ہیں، ہم اس کا پورا حسب و نصب جانتے ہیں، وہ کس دیہات کا ہے، کس ملک کا ہے، کہاں کا رہنے والا ہے، اس سے کتنی اس کی مزدوری لی ہے، ہم سب جانتے ہیں. اگر کوئی کہہ لے تب بھی یاد رکھو، یہ جب زمین اور آسمان بن گئے تو فرش اور چھت تو بنی ہوئی ہے، اس نمونے کو دیکھ کر کسی نے تمہارے لیے پھر ایک نمونہ بنایا چھوٹا سا، تو یہ کمال نہیں ہے. کمال تو یہ تھا کہ کوئی آسمان بنا کے بتاتا، کمال تو یہ تھا کہ کوئی زمین بنا کے بتاتا. اور اس کے اندر الیکٹریشن کا کافی سامان فراہم ہے، یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ روشنیاں جلی ہوئی ہیں، یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ہواؤں کا انتظام ہے پیانوں کے ذریعے سے، تو کیا یہ کمال ہے؟ فرمایا کہ یہ کمال نہیں، آسمان پر ستاروں کا لگا دینا یہ کمال ہے، اور ہواؤں کے نظام کو چلا دینا یہ کمال ہے. ارے تم ہوا کہاں سے پیدا کرتے ہو؟ وہ اللہ جو ہواؤں کو چلاتا ہے، اس کی ہوا کو چند پتیاں اکٹھی کر کے تم پر منعقد کرتی ہیں، تمہاری طرف بھیجتی ہیں اس ہوا کو، بس ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہی سب کچھ ہے. پھر اشیاء کے اندر انسان جب کثیر الحاجات ہوتا ہے، اپنی ضرورتوں کو پورا ہوتا ہوا دیکھتا ہے، تو انہیں اشیاء کو اپنا الہ کیوں بنا لیتا ہے؟ جب یہ دیکھتا ہے کہ ان سے نفع ہو رہا ہے، بس اسی کو خدا سمجھا. اسی لیے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آج کل کے زمانے میں بندے دینار کے بندے ہیں، درہم کے بندے ہیں، بیوی کے بندے ہیں، بچوں کے بندے ہیں، ڈھونڈتا ہوں تو مجھے اللہ کے بندے نظر نہیں آتے. چاہا تو یہ جا رہا تھا کہ اللہ کے بندے ہوں، بندہ تو بنا ہوا ہے لیکن عبد الدینار ہے، عبد الدرہم ہے، عبد الزوجہ ہے، عبد الولد ہے، لیکن کوئی عبد اللہ نہیں. عبد اللہ کون ہوگا جو صحیح معنوں میں لا الہ الا اللہ کو سمجھے؟ اس آثار میں، پوری کائنات میں جب یہ دیکھو کہ یہ چیز ہے، تو یہ کسی کے بنانے سے بنی ہے، خود بخود نہیں بنتی. اس کا یہ ضابطہ ہے، یہ قاعدہ ہے اس کائنات کا. ہاں جنت میں چلے جاؤ تو بات اور ہے، وہاں جا کے الگ بات ہوگی، یہاں نہیں. یہاں کا ایک ضابطہ ہے، یہاں ایک قانون میں سب جکڑے ہوئے ہیں. وہ ضابطہ خدا بندی یہ ہے کہ اس کا بنانے والا کوئی، ہر چیز کے پیچھے اس کا بنانے والا آپ کو ملے گا. یہ دیکھو اس کا بنانے والا ملے گا، 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 یہ دیکھو اس کا بنانے والا ملے گا. آپ جس کو دیکھیں گے وہ بنانے والا ہے. لیکن بنانے میں ایک فرق کو اچھی طرح ذہن میں رکھنا، ایک ہوتا ہے صانع اور ایک ہوتا ہے خالق، دونوں میں فرق ہے. یہ بنانے والا صانع تو کہلا سکتا ہے، خالق نہیں کہلا سکتا. جاعل تو کہلا سکتا ہے، خالق نہیں کہلایا جا سکتا. اسی طرح دوسری اشیاء جتنی آنکھوں کو نظر آئے سب، جتنی آنکھوں کو نظر آئے سب، جتنے نظر آ رہے ہیں سب، اس کے پیچھے اگر آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ اس نے بنایا ہے، سمجھ لو کہ وہ صانع ہو سکتا ہے. کیونکہ خالق کا پہلا وقت یہ ہے کہ وہ مخلوق کو نظر نہیں آتا، دوسرا وقت یہ ہے کہ وہ مخلوق کے پیدا کرنے سے پہلے اس کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے، اور وہ کب رہے گا، کہاں رہے گا، وہ حال کو جانتا ہے، وہ کب تک رہے گا، اور اس کے بعد اس کا انجام کیا ہوگا، اس انجام سے یعنی ہمارے حساب سے اس کے آنے والے زمانے کو بھی اللہ جانتا ہے. میرا اور آپ کا، میرے اور آپ کے لیے ایک زمانہ ہے، اللہ کے لیے نہ ماضی ہے نہ حال نہ مستقبل ہے، اللہ کے لیے سب حال ہی حال. ماضی اور مستقبل تو ہمارے لیے، سب ہمارے لیے، اللہ کے لیے نہیں. اللہ زمان سے پاک سبحان ہے. اب یاد رکھو کہ جتنی چیزیں نظر آ رہی ہیں سب صانع ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قابلیت کے اعتبار سے بنانے کا وہ کمال اس بندے میں نہیں ہے جو کمال مطلوب اور مقصود ہے. جو کمال مطلوب اور مقصود ہے وہ اس بندے میں نہیں. پھر جو کمال والا نہیں ہے اس کے سامنے ذلت کیسی، جو صاحب کمال نہیں ہے اس کے سامنے افتخار کیسا. ذل و افتخار مخلوق کے سامنے ہو نہیں سکتا. پھر ذل و افتخار کس کے سامنے ہوگا؟ کس کے آگے اپنی فقر کو ظاہر کریں گے؟ کس کے آگے اپنی عاجزی کو رکھیں گے؟ کس کے آگے اپنے آپ کو ذلیل بنا کر پیش کریں گے؟ وہ واحد ذات ہے جسے ہم اور آپ خالق کہتے ہیں، جو ہمارے بنانے سے پہلے ہمیں جانتا ہے، ہمارے بنانے والی حالت کو ہمیں جانتا ہے، ہمارے بنانے کے بعد ہمارے انجام سے وہ باخبر ہے، یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ پہلی علت۔ دوسری علت کی طرف آپ آئیں گے، اس کو اعتبارات الہیہ کہتے ہیں۔ چونکہ الہ لا الہ میں سمجھانے کے لیے الوہیت کو سمجھایا جاتا ہے، تو ہمارے شیخ حضرت شاہ صوفی غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں جو سمجھایا ہے، ہمارے بزرگ اکابر حضرت مولانا جمال الرحمن صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا جمال الرحمن صاحب دامت برکاتہم نے جو ہمیں سمجھایا ہے وہ یہ ہے کہ ذل و افتقار کے آگے جو درجہ بندی کے اعتبار سے کمال درجے پر فائز ہو، ناقص نہ ہو، کامل ہو۔ اب اس کائنات کے ذرے ذرے کو ہم نے دیکھا، کوئی بھی ہمیں کمال والا نظر نہیں آیا، سامع تو نظر آ گئے، جاہل تو نظر آئے، لیکن خالق کوئی نظر نہیں آیا۔ خالق وہ ہے جو ہماری آنکھوں کو نظر ہی نہیں آیا اور نہ آ سکتا ہے اس دنیا میں۔ اب لوگ پوچھتے ہیں جب وہ دکھتا نہیں ہے تو اس کی عبادت کیسی ہے؟ ارے کمال یہی ہے، الذین یؤمنون بالغیب، اللہ ان کے اوصاف کو بیان کرتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے کہ وہ تو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، شہود پر ایمان لانا ہی تو کمال نہیں، کمال تو یہ ہے کہ بے دیکھے ایمان لاؤ، آثار سے اس کو پہچانو، افعال سے اس کو پہچانو۔ یہاں تمہاری ذہنی صلاحیتوں کے امتحان ہے، تم اپنے آپ کو بہت سمجھدار کہتے ہو، اپنے آپ کو دانشمند اور عقل مند کہتے ہو، تو ذرا بتاؤ تو صحیح کہ وہ کون ہے جس نے اس شے کو بنایا، وہ کون ہے جو زمین اور آسمان کے نقشے بنائے؟ وہ اللہ ہے۔ تو پھر اللہ کہاں ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ ہم کس کی عبادت کر رہے ہیں؟ اگر ہمیں پتہ نہ ہو تو پھر ہماری عبادت ناقص، اگر ہمیں پتہ ہو تو ہماری عبادت کامل۔ اور اللہ ہے لیکن دکھتا نہیں ہے، جب دکھتا نہیں تو بتایا کیسے جائے گا؟ آپ ذات نہیں بتا سکتے تو کم سے کم اس کی کچھ آثار تو بتا دو، اس کے افعال تو بتا دو، اس کے صفات تو بتا دو، اس کے ذریعے سے اس کا پتہ تو لگائیں کہ آخر وہ ذات ہے کہاں، کہتی ہے۔ اب جب آپ اس اندازے پر آتے ہیں تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ صاحب اس کائنات میں کوئی بھی چیز، دوسری صفت کیا ہونا، ایک یہ ہے کہ وہ نظر نہ آئے، اور جو ہم بنانے والا دیکھتے ہیں وہ نظر آتا ہے۔ دوسری صفت یہ ہے کہ وہ چیز کے بنانے سے پہلے اس کا پورا علم رکھتا ہو، جب بنایا اس کے بعد کا پورا علم ہو، اس کے انجام سے باخبر ہو۔ میں ایک مثال کے ذریعے سے سمجھاتا ہوں، جس وقت یہ بلڈنگ بنی یا جس وقت یہ مائک بنا، مجھے بتاؤ کہ اس سے پہلے اس کا بنانے والا کیا اس کو جانتا تھا؟ اس بلڈنگ کا بنانے والا کیا اس سے پہلے اس کو جانتا تھا کہ میں یہ بلڈنگ بناؤں گا، یہاں بناؤں گا، ایسی بناؤں گا؟ اسے ایک نقشہ دیا گیا، اسے ایک کام دیا گیا، اس نے بنا لیا، اس میں اس کا کمال تھوڑی ہے، اس میں تو نقشہ بنانے والے کا کمال نظر آتا ہے جس نے اس کے ہاتھ میں نقشہ دیا۔ اچھا، نقشہ بنانے والے کا کمال ہے کہ نقشہ بنانے والے کے ذہن میں وہ قابلیت دینا کمال ہے؟ اب اس نقشہ بنانے والے انجینئر کے ذہن کو قابلیت کس نے دی؟ جب آپ اس نقطے پہ آتے ہیں تو ہم تعالیٰ کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ عز و جل نے اس کا ذہن دیا، ذہنی صلاحیت دی، اس کو ذہنی قوت عطا فرمائی، وہ قابلیت دی، اس کی قابلیت انفعالیہ کی بنیاد پر، اس کو قبول کرنے کی صلاحیت کی بنیاد پر ہم تعالیٰ جل شانہ نے وہ فن عطا فرمایا، چنانچہ اس بندے نے اپنی کیپیسٹی کے اعتبار سے اس فن کو قبول کر لیا۔ پہلا سبق، پہلے سبق کا پہلا باب، اور اس پہلے باب کے اندر اعتبارات الہیہ کا پہلا مضمون، جس کو یہ کہنا چاہیے کہ مخلوق میں کوئی الوہیت کی شان نہیں رکھتا، حق تعالی جل شانہ جو خالق ارض و سماوات ہیں وہی وہ کامل ہیں، باقی جتنے ہیں سب ناقص ہیں۔ میں نے بتایا کہ علم پہلے نہیں تھا تو نقص ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب یہ کہاں، کب تک رہے گا، کہاں رہے گا، بنانے والے کو کچھ پتہ ہے؟ نہیں ہے تو وہ حال سے واقف نہیں ہے، تو وہ کامل کہاں ہوا؟ وہ تو ناقص ہوا۔ اب اس کا انجام کیا ہوگا؟ کیا بنانے والے کو اس کی خبر ہے؟ اب اس حال کا کیا انتظام کیا جا رہا ہے، یا اس حال کو کیسے استعمال کیا جا رہا ہے؟ کیا بنانے والا اس سے واقف ہے؟ تو وہ تو ناقص ہوا، کامل کہاں ہوا؟ اب اس حال کا انجام کیا ہوگا، اس کو کیا وہ بنانے والا جانتا ہے؟ تو پتہ یہ چلا کہ نہیں، وہ تو ناقص ہے۔ ناقص ذات کبھی الوہیت کے قابل نہیں ہوتی، ذات کامل قابل الوہیت ہوتی ہے۔ اور کامل کون ہوا پھر بنانے کے اعتبار؟ جو خالق ہے۔ خالق کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں قرآن شریف میں، اللہ خالق کل شیء، ہر ذرہ کائنات کے بنانے والے اللہ ہیں، اور خالق وہ ہوتا ہے جو پہلے بھی جانتا ہو، حال بھی جانتا ہو، اس کے مستقبل سے بھی واقف ہو، شے کے مستقبل سے، ذات باری کے لیے مستقبل نہیں، شے کے مستقبل سے واقف ہو کہ اس شے کا انجام کیا ہوگا. اسی خبر کو پروردگار عالم نے قرآن مجید میں بھی دے دیا اور فرما دیا ان اللہ عنده علم الساعه وينزل الغيب ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت ان الله عليم خبير. اس میں اللہ کے بعد کے حال کو جاننے اور علم غیب کو اپنے لیے خاص کرنے، ان تمام صفات کے پروردگار عالم نے ذکر فرمایا ہے. تو اس سے کیا پتا چلا؟ الوہیت کے لیے جن صفات کی ضرورت ہے اس میں سے ایک صفت صفت خالقیہ، ٹھیک ہے، یاد رکھیں گے. دوسری صفت صفت مالکیت. مالکیت، آدمی مالک ہو تو جو چاہے کرتا ہے، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اپنے رابطے میں سوچیں، اپنے اندازے میں سوچیں. آج میں تفصیل سے پورا مضمون کو شاید نہ سنا سکوں اختصار وقت کی بنیاد پر، صرف دو باتیں بھی اگر ہماری سمجھ میں آ جائیں تو آج کے مضمون کا توحید آثاری کا پہلا سبب تو ہو جائے گا. مالکیت کی بابت، ہم اور آپ بھی اشیاء کے مالک ہیں. اب بیوی کس کی بولے تو کیا اللہ میں کی بولتے؟ نعوذ باللہ من ذلک. مالک ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ تمہاری ملکیت میں ہے تو تمہاری بیوی کہلائی، کسی درجے میں تو ملکیت ہے. بیٹا کس کا ہے؟ اللہ میں کیا بولتے ہیں؟ العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ. جو کوئی ایسا کہے گا کہ بیٹا اللہ کا ہے تو پھر تو شرک ہو جائے، کیونکہ اللہ نے فرما دیا وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. یہود کہتے ہیں عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، نصارہ کہتے ہیں اللہ کے بیٹے عیسیٰ ہیں. نہ یہ صحیح ہے نہ وہ صحیح ہے. اسلام یہ سکھاتا ہے کہ اللہ بیٹا اور بیٹی ہے، اپنے نہ بیٹا ہے کسی کا بیٹا ہے، نہ وہ نہ اس کا کوئی بیٹا ہے. اللہ احد لم یلد، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. نہ وہ کسی سے جنا گیا، نہ وہ جنا ہوا، نہ اس نے کسی کو جنا. ارے جنا نہیں ہے لیکن بنایا تو ہے، پیدا تو کیا ہے. دونوں میں فرق ہے. ایک سور ظاہرہ میں کسی کا باپ کہلانا، اللہ کسی کا باپ نہیں، اللہ اللہ ہے، اللہ خالق ہے، باپ نہیں. تو مالکیت کی کچھ اعتبارات بندوں سے متعلق ہوتے ہیں. جیسے پہلے بات میں ہم نے کہا تھا کہ بنانے کے اعتبار سے بہت سے لوگ بناتے ہیں لیکن سب خالق نہیں کہلاتے، اسی طرح مالک ہونے کے اعتبار سے بہت سی چیزوں کے عارضی طور پر ہم بھی مالک کہلاتے ہیں. جیسے بیوی کے ہم مالک کہلائیں، جیسے بچوں کے ہم مالک کہلائیں، جیسے زمین دنیا میں ہم نے خریدی اس چھوٹے سے ٹکڑے اور حصے کے ہم مالک عارضی طور پر کہلائیں. کوئی چیز میں نے پیسے دے کے خریدی ہے، عارضی طور پہ ہم اس کے ضرور مالک کہلائیں گے. لہذا اس کے تمام مسائل ہم سے متعلق ہو جاتے ہیں. پھر جب انسان مر جاتا ہے، مالک وفات پا جاتا ہے، تو والدین اس کے مالک بن جاتے ہیں. پھر ان کی تقسیم کا طریقہ کار کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ عز و جل بیان فرماتے ہیں یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. مالکیت تو ثابت ہوتی ہے خود قرآن مجید سے، لیکن یہ سمجھا جائے کہ مالکیت حقیقی ہے یا مالکیت عارضی ہے، مالک حقیقی تھا یا مالک عارضی تھا، تو سمجھ میں آئے گا عارضی مالک تھا، حقیقی مالک نہیں تھا. حقیقی مالک ہونے کے لیے ایسا خریدنا کہ اس سے پہلے بھی اس کے پاس رہے، اس وقت بھی اس کے پاس رہے، اس کے بعد بھی اس کے پاس رہے، یہ کمال کسی انسان میں نہیں پایا جائے. پہلے اس کے پاس پیسہ رہے گی جب خریدے گا نہیں. نہیں سمجھ میں آ گیا؟ سب ٹھپ ہو جاتے ہیں. اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے پہلے میں تمہارا پہلے سے مالک، پھر تمہیں خریدا ہوں. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. پروردگار عالم فرما رہے پہلے سے میں خالق ہوں، پھر اس لیے تم میری ملکیت ہو، اس کے باوجود میں نے خرید لیا ہے، لہذا تم میری کلی ملکیت میں ہو، تم میرے مملوک ہو، میرے علاوہ کسی اور کی تم مملوک ہو نہیں سکتے ہو. مالک حقیقی پروردگار عالم. اب جو مالک ہوتا ہے نا وہ مختار ہوتا ہے، یاد رکھو. جو مالک ہوتا ہے وہ مختار ہوتا ہے. جیسے ہم دنیا میں کر کے کہتے ہیں کہ صاحب یہ رومال میری ملکیت ہے، میں چاہوں تو کھا دوں، چاہوں تو لنگی بنا لوں، چاہوں تو میں اپنا پاتابا بنا لوں، چاہوں تو باہر پیر پوچھنے کے لیے رکھ لوں، میری مرضی. جب پوری کائنات اللہ کی مملوک ہے، اللہ کی مرضی نہیں چلے گی. اللہ کی مرضی نہیں تو پھر کس کی مرضی چلے گی؟ اللہ یہی سمجھانا چاہتے ہیں لا الہ الا اللہ, تم عبادت کرنا چاہتے ہو, اختیار ہے, بس اتنا کہ ڈھونڈو تمہارا خالق کون ہے, تمہارا مالک کون ہے, بس تم عبادت اس کی کر سکتے ہو جو تمہارا خالق ہوگا, تم عبادت اس کی کر سکتے ہو جو تمہارا مالک ہوگا. اگر تم نے اس کے علاوہ کسی اور کی تو سمجھو تم نے ناقص کی عبادت کی, اور ناقص کی عبادت شرک ہے. کامل کی عبادت کمال ہے, ناقص کی عبادت شرک اور زوال ہے. جملہ اچھا ذہن میں رکھنا, کامل کی عبادت کمال ہے, ناقص کی عبادت شرک اور زوال ہے. پوری کائنات کا ہر ذرہ بشمول حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی نفوس قدسیہ اللہ کے جیسا کمال نہیں رکھ سکتی, لہذا وہ لائق عبادت نہیں ہو سکتی. لائق عبادت خالق کون ہے؟ اللہ. لائق عبادت مالک کون ہے؟ اللہ. لہذا اب سمجھ میں آئے گا کہ کائنات کے ذرے ذرے کے خالق اللہ, کائنات کے ذرے ذرے کے مالک اللہ جب اس چیز کو دیکھ رہا ہے اس کے اندر کچھ ہوتا ہوا نظر آئے گا, بہت کچھ ہوتا ہوا نظر آئے گا. جہاں آ کر ہماری حیثیتیں, ہماری ذہنی صلاحیتیں معدوم ہونے لگ جاتی ہیں, جہاں سے گمراہی کا ٹھپا لگتا ہے, جہاں سے گمراہی کی ابتدا ہوتی ہے, وہ یہ ہے کہ جہاں تھوڑا سا فائدہ نظر آیا انسان نے اس کو سب کچھ سمجھنا شروع کر دیا. یہاں تک کہ کفار مکہ کے بابت لکھا ہے, مکہ مکرمہ کی مقدس سرزمین پر رہتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر, حضرت اسماعیل ذبیح اللہ جیسے عظیم پیغمبر, اب یوں سمجھے کہ ان دونوں کے مبارک ہاتھوں سے بنا ہوا کعبہ جیسا مقدس مکان آج تک کہیں کائنات میں نہ ہے نہ ہو سکتا ہے. ساری کائنات کے لیے اللہ نے بیت اللہ کو قبلہ اور کعبہ بنا دیا, اس کی طرف متوجہ ہونے کا حکم فرما دیا. اس پاکیزہ گھر کے اندر 360 بت رکھ چھوڑے. اب ان 360 کیسے تھے؟ جس سے تھوڑا سا نفع نظر آیا بس اسے خدا سمجھ لیا, کسی کو بارشوں کا برسانے والا سمجھا, کسی کو بارشوں کا روکنے والا سمجھا, کسی کو مال دینے والا سمجھا, کسی کو مال چھیننے والا سمجھا, کسی کو جان دینے والا سمجھا, کسی کو جان لینے والا سمجھا, کسی کو اولاد دینے والا سمجھا, کسی کو اولاد کا چھیننے والا سمجھا, جس کو جو سمجھا اس کو خدا بنا دیا. اب جہاں سے تھوڑا فائدہ نظر آئے گا تو کیا ان چیزوں کو ہم خدا بنا دیں گے؟ یاد رکھو, جو مخلوق ہے وہ کبھی الوہیت کے قابل نہیں ہو سکتی, جو مملوک ہے وہ کبھی الوہیت کے قابل نہیں ہو سکتی. قابلیت الوہیت کے لیے خالق و مالک ہونا شرط اول ہے, اور یہ اللہ ہے. اس لیے ہمیں قرآن سے سمجھ میں آیا, جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا اللہ خالق کل شیء, اسی طرح اللہ قرآن مجید میں اپنی ملکیت کو واضح فرماتے ہیں. فرمایا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ کا ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے. لہو ملک السماوات و الارض, آسمان و زمین کی ساری بادشاہت اللہ کے ہاتھ میں ہے, وہی سب چیزوں کا مالک و مختار ہے. جب وہ مالک اور مختار ہے تو اس کے علاوہ کسی اور سے احتیاج نہیں کیا جا سکتا, اس کے علاوہ کسی اور سے استعانت طلب نہیں کی جا سکتی. وہ عبادت, استعانت بھی عبادت ہے, دعا مانگنا بھی عبادت ہے. دعا مانگنا کیا ہے؟ حدیث شریف میں آیا ہے, بچے بچوں کو ہمارے اساتذہ یاد دلاتے ہیں, الدعاء مخ العبادہ, عبادت ہی نہیں بلکہ عبادتوں کا مغز ہے, عبادتوں کا نچوڑ ہے, اور دعا عبادت ہی ہے, اور غیر اللہ سے عبادت نہیں ہو سکتی. پہلی نفی ہوئی, اس میں یوں سمجھیں کہ آدمی اجمالاً نفی کرتا ہے, تفصیلاً لا الہ الا اللہ میں لا خالق الا اللہ لا مالک الا اللہ کے ذریعے سے مخلوق سے الوہیت کی نفی. جو مخلوق ہے لا خالق الا اللہ, پیدا کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں, جو نظر آئے اس کے خالق اللہ, یہ مخلوق ہوا. جب مخلوق ہوا تو اس کی عبادت نہیں ہو سکتی. جس کو دیکھو سمجھ لو کہ یہ مملوک ہے, اور وہ جو مملوک ہے تو اس کا مالک کون ٹھہرا؟ اللہ. تو مالک حقیقی کی عبادت تو ہو سکتی ہے, عارضی مالک کی بھی عبادت نہیں ہو سکتی, مجازی مالک کی بھی عبادت نہیں ہو سکتی. وقتی طور پر ملکیت میں کسی چیز کے آ جانے سے وہ الوہیت کے قابل نہیں ہو جاتا, لہذا اس کی عبادت نہیں ہو سکتی. اس بات کو اچھی طرح سمجھیں, اسی میں اجمالاً یہ بات سمجھیں کہ جہاں عبادت ذل و افتقار کو قبول کرنے کو کہتے ہیں, عاجزی کو ظاہر کرنے کو کہتے ہیں، اپنے آپ کو کسی کے آگے ڈال دینے کو کہتے ہیں، جیسے نماز میں بندہ اپنی پہچانی کو اپنے رب کے آگے ڈال دیتا ہے، جیسے اس کی مرضی پر اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے، جیسے اس کی اطاعت میں کھڑا ہو جاتا ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر۔ سمجھ لو کہ مخلوق جو نظر آ رہی ہے سب آثار اللہ ہیں، اور آثار اللہ جو مخلوق ہے وہ متاثر ہیں اللہ کے اثر سے، اللہ اس کے پیچھے مؤثر ہیں، اللہ اس کے پیچھے فاعل ہیں، اللہ اس کے خالق اور مالک ہیں۔ لہذا خالق و مالک اللہ ہے، تو اللہ کے غیر کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ یہاں لا خالق الا اللہ، لا مالک الا اللہ ہر چیز پر لگاتے جائیں اور اس کے ساتھ یہ جواب دیتے جائیں، لہذا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی، پھر الوہیت کا اثبات فقط اللہ کے لیے کرتے ہیں الا اللہ کے ذریعے۔ لا الہ میں مخلوق سے خالقیت کی نفی، لا الہ میں مخلوق سے مالکیت، مملوک سے مالکیت کی نفی، اور الا اللہ کے ذریعے سے اللہ کی خالقیت کا اثبات، اور الا اللہ کے ذریعے سے اللہ کی مالکیت کا اثبات ہوتا ہے۔ لہذا عبادت خالص اللہ کی ہوتی ہے، اللہ کے غیر کی نہیں ہوتی۔ اسی لیے جناب نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک بدوی آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب مجلس میں سے ادب بتایا گیا ہے کہ لوگوں تم نبی سے بھیجا سوالات نہ کرو، کہیں ان کی ذات مبارک کو تکلیف ہو تو اللہ کا عذاب تمہاری طرف متوجہ ہو جائے۔ لہذا ادب نبوت کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنے زبانوں کو لگام دو، بہت زیادہ بات نہ کرنا، جو وہ کہیں وہ سن لینا، بلا چوں و چرا تسلیم کر لینا۔ جب صحابہ کو یہ حکم معلوم ہوا تو بڑے بے چین ہوئے کہ اب کوئی چیز ہمیں کیسے پتا چلے گی جب ہم پوچھیں گے نہیں، ان کے دل کی آرزو اور تمنا یہ تھی۔ اس روایت کو امام بخاری نے بھی نقل فرمایا ہے، اس روایت کو امام مسلم نے بھی نقل فرمایا ہے۔ فرمایا کہ ایک بدوی آیا، صحابہ تو چاہتے یہ تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آداب نبوت یہ ہے کہ یہاں زبان نہیں کھولنی ہے۔ اب جب ایک شخص آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ پوچھنے لگا کہ آسمانوں کا بنانے والا کون ہے؟ اس کو معارف الحدیث میں حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب نے بھی نقل فرمایا ہے، اگر آپ دیکھنا ہو تو وہاں بھی دیکھ لیں، اور اردو میں اس کی شرح بھی موجود ہے، اگر تفصیل سے پڑھ لے آدمی تو بہت اچھا ہے، نہ سمجھ میں آیا کوئی بات نہیں، علماء کرام سے رجوع کر لے۔ میں اس میں سے جو بات اختصاراً عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ حدیث شریف میں یہ مضمون موجود ہے، آداب مجلس تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے سامنے کچھ بولا نہ جائے، اس لیے کہ وہ شخصیت لا الہ الا اللہ کی پیمائش کے لیے بھیجی گئی ہے۔ اسی لیے آداب صوفیہ اپنی مجلس کے آداب ہی بیان فرماتے ہیں، یا اولیاء کرام کے آداب کی مجلس علماء، آداب مجلس علماء کرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ شیخ طریقت چونکہ لا الہ الا اللہ کی پیمائش کرتا ہے، لہذا وہاں جو بولے وہ سننا، اپنی طرف سے بھیجا سوالات نہیں کرنا ہوں۔ اور اس کے بعد اسی حدیث سے اقتباس یا استنباط کرتے ہوئے اگلا حصہ فرمایا کہ اس شخص نے آ کر سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آسمانوں کو کس نے بنایا؟ آپ نے فرمایا اللہ نے۔ زمینوں کو کس نے بنایا؟ آپ نے فرمایا اللہ نے۔ پھر اس کے بعد پوچھا کہ ان دیواروں کو، ان پہاڑوں کو زمین پر کس نے بنایا، کس نے جمایا؟ آپ نے کہا اللہ نے۔ فرمایا کہ مجھ پر خبر پہنچی ہے کہ آپ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں یہ بات سچ ہے۔ پھر اس نے کہا کہ آپ کا خاطب میرے پاس آیا تھا، اس کا کہنا یہ ہے کہ آپ نے ایک اللہ کو ماننے کا کہا، آپ نے کہا اس نے سچ کہا۔ پھر اس کے بعد اس نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ اس پر آپ قسم کھا سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، میں نے ہی اس کی تعلیم دی ہے، وہ شخص جو تمہارے پاس آیا اس نے سچ کہا۔ اس کے بعد کہا اس نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے نماز کا بھی حکم فرمایا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ کیا آپ نے روزے کا بھی حکم فرمایا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ کیا آپ نے زکوٰۃ کا بھی حکم فرمایا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ کیا آپ نے حج صاحب استطاعت پر فرض فرمایا؟ فرمایا ہاں۔ پھر اس نے پوچھا یہ کہ آپ نے اپنی طرف سے کہا کہ اس کا اللہ نے حکم دیا؟ آپ نے فرمایا اللہ کے حکم سے میں نے یہ لوگوں کے سامنے حکم بیان کیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قول کی ترجمانی کرتے ہوئے آخری بات جو مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا کہ اگر یہ بات سچ ہے تو میں نہ اس میں زیادتی کروں گا، نہ اس میں کمی کروں گا، جو حکم لے کے آپ تشریف لائے ہیں میں اس حکم کی پابجائی کروں گا۔ اور وہ وہاں سے جب چلا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے جو کہا اگر وہ سچا ہے تو اس پر جنت واجب ہوگی، یعنی عمل کر لے اتنی باتوں پر جتنی باتیں کہی گئی ہیں۔ کیا ہے وہ؟ اللہ پر ایمان لانا، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا، ان تؤمن باللہ، ان تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، اللہ کی عبادت اور اس کے غیر کو اللہ کا شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ دوسری بات کیا ہے؟ اقامۃ الصلاۃ، نماز کا قائم کرنا۔ اور اتا زکات زکات کا دینا اور صوم رمضان رمضان کے روزے رکھنا صاحب استطاعت پر حج کا کرنا یہ چیزیں بیان فرمانے کے بعد نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ عبادت کے پہلو ہیں جو احکام الہیہ کہلاتے ہیں اور احکام الہیہ فقط اللہ کے لیے کیے جاتے ہیں اللہ کے غیر کے لیے نہیں کیے جاتے تو ان احکام میں جتنی چیزیں عملاً ہو رہی ہیں وہ ساری چیزیں اللہ کے لیے ہوں غیر اللہ کے لیے نہ ہوں جیسے رکوع کی حالت ہو جیسے سجدے کی حالت ہو جیسے ذل و افتخار کی حالت ہو جیسے مال کی نکاسی کا عالم ہو چاہے جان کی قربانی کا عالم ہو چاہے پھر آپ اللہ کے گھر کے طواف کا مسئلہ لیں بیت اللہ کے علاوہ کسی اور گھر کے طواف کا مسئلہ لو تو ان تمام مسائل میں بس اللہ نے جہاں کہا بس وہاں کر سکتے ہیں جہاں اللہ نے نہیں کہا وہاں نہیں کر سکتے جب اس بات کو کوئی اپنی زندگی کا جزء لاینفق بنا لے یا اپنی زندگی کا لائحہ عمل بنا لے کہ مجھے یہی کرنا ہے اس سے ہٹ کے کچھ نہیں کرنا کم سے کم درجے میں لا خالق الا اللہ لا مالک الا اللہ میں اتنی بات سمجھ لو کہ اللہ کے غیر کی عبادت نہیں اللہ کے غیر سے استعانت نہیں سمجھ لو کہ اس شخص نے صحیح معنوں میں ایمان کے پہلے حصے کو سمجھائے اور طریقے کے اعتبار سے عبادت کیسی ہوگی محمد الرسول اللہ اس کی نشاندہی کرتا ہے اور محمد الرسول اللہ کا طریقہ قابل قبول ہے اغیار کے طریقے قابل قبول نہیں لہذا وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے مطابق جنتی کہلائے گا اللہ ہم سب کو ایمان کا وہ درجہ کمال نصیب فرمائے جو مطلوب و مقصود ہے اور تمام چیزیں معرفت کی لائن سے جو ہیں حق تعالیٰ اس کی بھی کچھ فہم ہمیں نصیب فرمائے عبادت میں اللہ کے غیر کے شرک سے ہم سب کی اللہ حفاظت فرمائے اور اللہ ہی کے لیے عبادت خالص کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے آج کے لیے اتنا مضمون کافی ہے لا حاکم الا اللہ لا رب الا اللہ ان شاء اللہ اگلی مجلس میں سمجھایا جائے گا اگر اللہ نے توفیق عطا فرمائی حضرت محمود تھوڑی دیر ذکر ہوگا درود شریف پڑھیں متوجہ ہوں جس طرح یہاں پر ہفتہ واری مجلس کا پروگرام مدرسے کے ذمہ داروں نے رکھا ہوا ہے اسی طرح مدرسہ محمدیہ جمال القرآن سعید آباد میں 6 نومبر کی جمعرات کو ایک مجلس منعقد ہوگی اس کے بعد وہاں 15 دن میں ایک مرتبہ ایک مجلس ہوا کرے گی ساتھیوں سے گزارش ہے جو لوگ فارغ ہوں اور وہاں شرکت کرنا چاہیں مدرسہ محمدیہ جمال القرآن سعید آباد 6 نومبر سے انشاءاللہ یہاں بھی 15 دن میں ایک مرتبہ جمعرات کو مجلس کا آغاز ہوگا اگر اس مدرسے کے ذمہ دار احباب یہاں موجود ہیں تو ان سے ٹیلی فون نمبر لے لیں تاکہ آپ کو اطلاعات پہنچ سکے اللہ ہی کے خالق اور مالک ہونے کا شعور دل میں بٹھا رہا ہوں اس استحضار کے ساتھ لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حاضرنا اللہ ناظرنا اللہ شاہدنا اللہ معنا اللہم نور قلوبنا بنور معرفتك وحرق قلوبنا بنار عشقك ابدا ابدا یا اللہ لا الہ الا اللہ
لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ
محمد رسول اللہ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم الله حاضرنا الله ناظرنا الله شاهدنا الله معنا اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك وحرق قلوبنا بنار عشقك أبدا أبدا يا الله الله فاعل حقيقي سب کچھ کرنے والے اللہ یہ یقین اپنے دل میں بٹھا رہا ہوں اس استحضار کے ساتھ ان اللہ
ان اللہ ان اللہ ان اللہ ان اللہ ان اللہ ان اللہ ان اللہ ان اللہ ان اللہ ان اللہ ان اللہ ان اللہ ان اللہ
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ضرب میں ایک لہر میں ایک زہر میں آواز ایک ساتھ ہو الگ الگ نہ ہو اگر کسی ساتھی کی آواز الگ ہو رہی ہو تو اسے چاہیے کہ تھوڑا وقفہ کر کے پھر آواز سے آواز کو ملائے
اللہ
وتحنن على حبيبك سيدنا محمد وعلى آل حبيبك سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت وترحمت وتحننت على خليلك سيدنا إبراهيم وعلى آل خليلك سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الله حاضرنا، الله ناظرنا، الله شاهدنا، الله معنا. اللهم نور قلوبنا بنور معرفته، وحرق قلوبنا بنار عشقك أبدا أبدا يا الله. الله موصوف بصفات كمال، منزه عن النقص والزوال. هين یہ شعور اپنے دل میں بٹھا رہا ہوں اس استحضار کے ساتھ، دو ضرب میں ایک زہر میں. اللہ اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ذکر تیرا کل کل کے الہی، دور کروں میں دل کی سیاہی. ذکر تیرا کل کل کے الہی، دور کروں میں دل کی سیاہی. چھوڑ کے ہم بے مالی و جاہی، اب تو کروں میں فقر میں شاہی. شام سحر ہے شغل مناہی، میرے گناہ لام تناہی. شام و سحر ہے شغل مناہی، میرے گناہ لام تناہی. کس سے کہوں میں اپنی تباہی، تو ہی میری کر پشت پناہی. شغل میرا بسب تو الہی شام سحر ہو اللہ اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفس کے شر سے ہم کو بچا لے اے میرے اللہ اے میرے اللہ نفس کے شر سے ہم کو بچا لے اے میرے اللہ اے میرے اللہ پنجے غم سے سب کو چھڑا لے اے میرے اللہ اے میرے اللہ پنجے غم سے سب کو چھڑا لے اے میرے اللہ اے میرے اللہ سن میرے نالے سن میرے نالے اے میرے اللہ اے میرے اللہ اپنا بنا لے اپنا بنا لے اے میرے اللہ اے میرے اللہ شغل میرا بسب تو الہی شام سحر ہو اللہ اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ
مرجع اسماء و صفات کو ذات کہتے ہیں. اب قرآنی معیت کو مستحضر رکھتے ہوئے اللہ کے قریب ہونے کا جو قرآن میں حکم ہے یا بیان ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ اللہ میرے قریب ہیں ان کی صفات کو اپنی زبان سے ادا کرنا.
يا حي يا قيوم
يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم
درود شریف پر لك الحمد ولك الشكر يا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اهد لنا صدق مع الفرمادي اللهم ارقتهم وتدبر الفرمادي اللهم ارق سيئات وحسنات بمد الفرمادي إلا كرمك معامل أفرمائي رحمك معامل أفرمائي وطهر عفيرك معامل أفرمائي ودر قدرك معامل أفرمائي بخششك فيصل أفرمائي إلا هم بڑے گنہگار ہیں رات کے اندھیروں میں ہم نے گناہ کیے دن کے اجالوں میں ہم نے گناہ کیے جان جان کر ہم نے گناہ کیے انجانے میں ہم سے گناہ ہوئے مولا ہم اقراری مجرم ہیں إلا ہم نے چھوٹے بڑے سب گناہ کیے مولا آپ غفور الرحیم ہیں اللہ ہم سب کے سب گناہوں کو بخش دیجئے اللہ ہم سب کے سب گناہوں کو معاف فرما دیجئے اللہ ہمارے نفوس کا تزکیہ فرما دیجئے اللہ ہمارے قلوب کا تزکیہ فرما دیجئے اللہ ہمارے ارواح کا تجلیہ فرما دیجئے اللہ ہمارے اسرار کا تخلیہ فرما دیجئے اے مولا علم معرفت کا کچھ حصہ ہمیں بھی نصیب فرما دیجئے اے اللہ ہم پر رحم فرمائیے اے اللہ ہم بڑے پریشان ہیں مولا ہماری پریشانی دور فرما دیجئے مولا ہم سب مصیبتوں میں گرفتار ہیں مولا عافیت مقدر فرما دیجئے اے اللہ ہم سب پریشان ہیں ہماری پریشانیاں دور فرما دیجئے اے اللہ ہم میں جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما دیجئے اے اللہ ہم سب بیمار ہیں اے اللہ بے اعتبار جسم بھی بیمار ہیں بے اعتبار روح بھی بیمار ہیں مولا جسمانی بیماریاں بھی دور فرما دیجئے روحانی بیماریاں بھی دور فرما دیجئے اے اللہ جسمانی صحت بھی عطا فرما دیجئے روحانی صحت بھی عطا فرما دیجئے اے اللہ جسمانی قوت بھی عطا فرما دیجئے روحانی قوت اور کمال بھی نصیب فرما دیجیے اے اللہ آپ چاہیں تو سب کچھ ممکن ہے مولا ہم بے یار و مددگار ہیں ہماری نصرت فرما دیجیے اے اللہ اغیار کے ہم ملکوں میں رہتے ہوئے مولا ہم آپ کی نصرت کے متمنی ہیں اے اللہ آپ کی نصرت کے طلبگار ہیں مولا نصرت فرمائیے اہل اسلام کو غلبہ عطا فرمائیے مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمائیے مسلمانوں کو عزت نصیب فرمائیے مولا ہم مسلمان ہیں پھر اپنی بدعملیوں کی وجہ سے آج ہم رتبہ اور ذلیل ہیں مولا ذلت کے عمیق غاروں سے ہمیں نکال لیجیے مولا ہم ذلت کے عمیق غاروں سے ہم سب کو نکال لیجیے اے اللہ عزت کی آؤ جس ریا پر ہم سب کو پہنچا دیجیے عزت رستہ نصیب فرمائیے اے اللہ ویسی عزت عطا فرمائیے جیسے صحابہ کو آپ نے عطا فرمائی
تابعین کو آپ نے عطا فرمائی، اپنے متبعین کو آپ نے عطا فرمائی، ولا ہم سب کو وہ عزت نصیب فرمائیے، اللہ ہم سب کو شریعت پر چلنا آسان فرما دیجیے، طریقت پر چلنا آسان فرما دیجیے، اللہ آپ کے احکامات کو پورا کرنے کی سعادت نصیب فرمائیے، اللہ آپ کے حکموں پر چلنا آسان فرما دیجیے، اللہ ہم سب کو نمازی بنا دیجیے، ہمارے بھائی بہنوں کو نمازی بنا دیجیے، ہماری بیوی بچوں کو نمازی بنا دیجیے، ہماری مرد عورتوں کو نمازی بنا دیجیے، ہمارے بڑے چھوٹوں کو نمازی بنا دیجیے، اے اللہ ہمارے فقیروں کو غنی بنا دیجیے، اے اللہ ہمارے غنیوں کو سخی بنا دیجیے، ہمارے سخیوں کو متقی بنا دیجیے، اے اللہ ہم سب کو اخلاص کے پاکیزہ جذبات عطا فرمائیے، اے اللہ ہمارے بڑے بوڑھے بیمار ہیں، اے اللہ کمزور ہیں، اے اللہ ہمارے بڑوں کو صحت عطا فرمائیے، اے اللہ عافیت نصیب فرمائیے، اے اللہ جسمانی قوت عطا فرمائیے، اے اللہ ہمارے ماں باپ بیمار ہیں، اے اللہ ہمارے ماں باپ بیمار ہیں، اے اللہ انہیں شفا نصیب فرمائیے، اے اللہ آپ شفا دے سکتے ہیں، آپ کے سوا کوئی شفا نہیں دے سکتا، اے شافی مطلق ہم تجھ سے شفا کی بھیک مانگتے ہیں اپنے ماں باپ کے لیے، مولا انہیں شفا عطا فرما، اے اللہ انہیں صحت عطا فرما، اے اللہ ان کے جسم کو قوت عطا فرما، اے اللہ عافیت کے ساتھ ان کی عمروں میں برکت نصیب فرما، اے اللہ ہمارے علماء مشائخ میں جو بیمار ہیں مولا ہم ان سب کے صحت مانگتے ہیں، مولا تو انہیں صحت عطا فرما، اے اللہ ان کو شفا عطا فرما، اے اللہ ان کو قوت عطا فرما، اے اللہ ہمارے بڑے بزرگوں میں جو گزر گئے مولا سب کی بخشش فرما، اے اللہ ہم میں سے جس کے ماں باپ گزر گئے ان کی مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے اکابر علماء میں جو گزر گئے اللہ ان سب کو اس کی بخشش کا فیصلہ فرما، اے اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما، اے اللہ ان کو اجر جزیل نصیب فرما، اے اللہ ان کی قبروں کو نورانی بنا دے، اے اللہ اس میں جنت کی ہواؤں کو چلا دے، اے اللہ کروٹ کروٹ انہیں راحت نصیب فرما، اے اللہ قبر کی رسوائیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، قبر کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرما، حجر کی رسوائیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، حجر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ جہنم میں جانے کی رسوائی سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہم تیرے قہر سے تیرے رحم کی بھیک مانگتے ہیں، مولا آپ اپنی عافیت میں ہم سب کو لے لیجیے، اے اللہ دنیا میں آپ نے بڑی ہماری پردہ پوشی فرمائی ہے، اے اللہ ہم کتنے گنہگار ہیں ہم جانتے ہیں، مولا آپ نے ہمارے گناہوں کو چھپا دیا ہے، اے اللہ کل قیامت کی رسوائی سے ہمیں بچا لیجیے، اپنی دامن ستاریت میں ہمیں چھپا لیجیے، مولا عافیت کے ساتھ ہمارا حساب کا معاملہ فرمائیے، مولا اگر آپ سختی پر آئیں، مولا اگر آپ پوچھنے پر آئیں، مولا ہم ایک خطرے پانی کا حساب نہیں دے سکتے، آپ کی نعمتیں کھاتے رہے، آپ کے غیر کے گن گاتے رہے، مولا آپ کا سب کچھ لیا، آپ کے غیر کی تعریفیں کی ہیں، اے اللہ آپ سے لے کر آپ کے غیر کے آگے سجدے کیے ہیں، مولا ہمارے ان سارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، توحید کا کمال نصیب فرمائیے، شرک کے تمام مذموم صفات تمام شرکوں سے ہماری حفاظت فرمائیے، شرک کے آثاری سے ہماری حفاظت فرمائیے، شرک کے افعالی سے ہماری حفاظت فرمائیے، شرک کے صفاتی سے ہماری حفاظت فرمائیے، شرک ذاتی وجودی سے ہماری حفاظت فرمائیے، اللہ توحید کے تمام مراتب نصیب فرمائیے، ایمان کا کمال ہم سب کو عطا فرمائیے، مولا ہم نے جس راہ کو چنا ہے اے اللہ اس راہ میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما دیجیے، اے اللہ طریقت کا سلوک اے اللہ ہمارے لیے آسان فرما دیجیے، اے اللہ ہم سب کے قدوم جما دیجیے، اے اللہ ہمارے ہم سب کو استقامت عطا فرمائیے، اے اللہ جب تک زندگی ہے اے اللہ اسلام کی زندگی نصیب فرمائیے، اے اللہ جب اس دنیا سے جانا مقدر ہو ایمان کی اپنی اپنے حبیب کی محبت کی، اے اللہ شہادت کی موت نصیب فرمائیے، اے اللہ شہادت کی موت نصیب فرمائیے، اے اللہ اپنا قرب عطا فرمائیے، اے اللہ ہم میں سے بیٹھے مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں بڑے بھی ہیں چھوٹے بھی ہیں، مولا سب کی دائر حاجتیں آپ خوب جانتے ہیں، آپ ہی علیم و بذات الصدور ہیں، اے اللہ سب کے سینوں میں چھپی جائز حاجتوں کو پورا فرما دیجیے، سب کے جائز مقاصد کی تکمیل فرما دیجیے، اے اللہ سب کے جائز کاموں کو پورا فرما دیجیے، اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہم فقیر ہیں ہم محتاج ہیں، اے اللہ آپ بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، اے اللہ کیسے مانگنا چاہیے ہمیں پتہ نہیں، ہم جاہل ہیں، مولا اپنی ذہانت کے ساتھ اپنی فقیرانہ حیثیت میں ہم نے اپنا دامن پھیلایا ہے، اے بادشاہوں کے بادشاہ اپنی شایان شان ہمیں عطا فرمائیے، جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیجیے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما دیجیے، اے اللہ ہر وہ خیر عطا فرمائیے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا ہے، ہر اس شر سے ہماری حفاظت فرمائیے، جس سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، مولا ہماری دعائیں اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما لیجیے۔ وصلی وسلم وبارک علی حبیبک سید المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔